فلسفہ خلا میں نہیں اگتا، ہر فلسفہ اپنی کاشت اور نمو کے لیے ایک سرزمین، فضا اور ماحول چاہتا ہے۔ ایک فلسفی اپنے سے ما قبل کے فلسفہ کے افکار سے ہی غذا پاتا اور ان کی فکر کو اپنی جدت طبع سے نئی صورت دے کر اپنے زمانے کے معروضی حالات کے مطابق پیش کرتا ہے۔ اس لیے اگر اقبال کی فکر پر قدیم فلسفیوں کی کوئی چھاپ ہے تو وہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں، اور اس سے ان کی فکر کی تبازات کیفیت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا اقبال نے اپنے سے ماقبل فلاسفہ کے افکار کو محض تقلیدی اور تاریخی مناظر میں پڑھا اور پیش کیا ہے، یا ان پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر ان سے اپنے نتائج فکر مرتب کیے ہیں۔ خطبات اقبال اور کلام اقبال کا بغور مطالعہ کریں تو ما قبل کے فلاسفہ پر اقبال کے انتقادی رویے کا شدت سے احساس ہوتا ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ اقبال نے ما قبل کے فلاسفہ سے اخذ و قبول میں ایک علمی اور انتقادی رویہ اختیار کیا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اقبال کی فکر طبع ذات نہیں اور انہوں نے فلاں فلسفی سے خوشچینی کی لہذا ان کا فلسفہ اوریجنل نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ تاریخ فکر انسانی کے ارتقاء سے آگاہی نہیں رکھتے۔ مجرد طبع ذات فکر کا تصور تاریخ فلسفہ میں موجود نہیں، اور تصورات کی مشل کئی ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ لہذا اقبال ایک طبع ذات فلسفی تھے اور انہوں نے اپنے سے ما قبل کے فلاسفہ پر ایک انتقادی رویے سے اخذ و قبول کیا۔ بنیادی طور پر اقبال کا فلسفہ اپنے ماخذ میں مسلم فکری روایت کی ہی توسیع ہے۔ اقبال کا فکر اپنی مسلم روایت سے نامیاتی طور پر منسلک اور جڑا ہوا ہے۔ اقبال کا تصور حقیقت، تصور الہ، تصور کائنات، تصور خودی اور تصور مرد مومن خود مسلم فکریات میں اپنی جڑیں رکھتے ہیں، اور اپنے ہر تصور کی اساس خود بھی اسلامی فکریات اور مسلم تاریخ فلسفہ میں بیان کرتے ہیں، اور اپنے تصورات کی جب وہ توثیق و تصدیق مغربی علوم و فنون اور فلاسفہ میں پاتے ہیں تو وہ انہیں بطور سند کے لاتے ہیں، یا جس فلسفی کے افکار ان کے فکر کی اساسیات سے ٹکراؤ کا رخ اختیار کرتی ہے تو اس پر تنقید کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ افلاطون، ارسطو، ہیگل، مارکس اور متعدد مغربی، حتیٰ کہ ان کے حلقہ اثر کے مسلم متقلمین پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ اپنی تخلیقی جہت فکر میں وہ حقیقت اور حیات و کائنات کے بارے میں اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، اور پھر اپنے نظریات کی سند اور توضیح کے لیے مغربی علوم اور فلسفہ کی تحقیقات سے ائتلاف پیدا کرتے ہیں۔ بعض افراد کے نزدیک شاعر کے لغوی معنی ایک ایسے صاحب شعور انسان کے ہیں جو دوسروں میں شعور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ افلاطون نے شاعر کے ملہمانہ جنون یعنی انسپائرڈ میڈنس کا ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے نزدیک شعرا شعر و موسیقی کی دیویوں کے سحر زدہ ہوتے ہیں، اور اس جذب و جنون کے عالم میں شعر کہتے ہیں۔ افلاطون فنکار کی شخصیت کی تخلیقی قوتوں کی نفی کر کے اس فن کو کسی خارجی یا ماورائی طاقت کے تابع سمجھتا ہے، جبکہ دوسری طرف بعض لوگ شاعروں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ محض شہرت یا نام و نمود کی آرزو میں بلند و بالا لیکن مستعار خیالات کے ذریعے محفلوں کو گرماتے ہیں، اور یہ خیالات ان کے ذہنی ادراک تک پہنچ کر ان کی ذات کا حصہ نہیں بنتے، جس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ خیالات اور نظریات ان کے دل کی آواز نہیں بن پاتے۔ آج ہم جس عظیم شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے عظیم و شان خیالات و نظریات سے استفادے کے لیے یہاں موجود ہیں، وہ مذکورہ شعراء اور شاعری کی ان دونوں قسموں کے کسی زمرے میں نہیں آتے۔ افلاطون جس جنون کو شعر کا محرک قرار دیتا ہے، علامہ اقبال اس سے شدید اختلاف کرتے ہیں۔ علامہ اقبال جس جنون کو فن شعری کا محرک قرار دیتے ہیں، وہ اس والہانہ کیفیت اور جذبے بے اختیار سے عبارت ہے جو دل پر عشق کے کامل تسلط سے پیدا ہوتا ہے۔ گویا یہ الہام یا جنون وہ سوز درو ہے جس سے دل و جگر خون ہو کر کسی منظوم فن پارے یا شعر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ برگ گل رنگین ز مضمون منس،
مصرائے من قطرے خون من است. حقیقت بھی یہی ہے کہ جو فنکار چشم ظاہر کے ساتھ نور بصیرت اور سوز درون بھی رکھتا ہو وہی حال کے آئینے میں مستقبل کی تصویر دیکھ سکتا ہے. جب اس کی نگاہیں سوز دل میں ڈوب کر ابھرتی ہے تو عالم نوح کی سحر کو بھی بے پردہ بے نقاب دیکھ لیتی ہے. میں اپنے مقالے کو مختصر کرتے ہوئے اپنے اس موضوع پہ آتا ہوں. ڈاکٹر اقبال ایک آفاقی نظریے کے حامل ہونے کے باوجود کائنات اور دنیا کو بہتر انداز سے روشناس کرانے کے لیے خطوں ملکوں اور اقوام میں تقسیم کرتے اور ان کے انفرادی صفات کو بیان کر کے جمعیت اقوام بلکہ جمعیت آدم کی منظر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ اقبال نے دنیا بھر کی ممتاز اہم شخصیات اور اقوام کا اپنی نظم و نثر میں ذکر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری کا موضوع انتہائی وسیع و عریض ہے اور اس میں اتنی ہی وسعت ہے جتنی اس رنگا رنگ کائنات میں ہے. اقبال کو کسی ملک قوم یا علاقے کا شاعر نہیں کہا جا سکتا, اگرچہ اس میں ذرا برابر شک بھی نہیں کہ اقبال نے بنیادی طور پر مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے, اور یہ بھی درست اور بجا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح فلاح اور ترقی کے لیے کوششیں بھی کی ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا پیغام ہمگیر ہے. مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سہر کر. عالمی خطوں میں ایک خطہ افغانستان بھی ہے جس کا ذکر ڈاکٹر اقبال کی شاعری میں خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے. اقبال کو اس خطے اور اس کے باشندوں سے عجیب محبت اور توقع تھی.
اقبال نے بہت زیادہ مسلمانوں پر, مسلمانوں کی زندگی میں اور مسلمانوں کے افکار پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے. جو لوگ اقبال کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں انہوں نے بہت سی تاثیر ان سے لی, لیکن عام مسلمانوں کا تو جنہوں نے اقبال کو نہیں دیکھا یا اقبال کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا تو وہ تو تاثیر کچھ نہیں لے سکتے. میں تو بچپن سے ہی اقبال کے ساتھ رہا ہوں, یعنی اقبال کے افکار کو پڑھتا رہا ہوں اور اقبال کو اچھی طرح جانتا ہوں, اقبال کی ساری کتابیں پڑھتا ہوں. اقبال کے بارے میں یہاں پڑھاتا ہوں, لوگوں کو درس دیتا ہوں, تو اس لیے میری تو زندگی اقبال جیسی ہے. جیسے کہ اقبال سوچتا تھا میں بھی ویسی سوچتا ہوں.
جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. تیری محفل بھی گئی جانے والے, شب کی یادیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے, دل تجھے دے بھی گئے اپنا سلا لے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی تھے اور آئے اشا گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا. درد لیلا بھی وہی, قیس کا پہلو بھی وہی, نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی, عشق کا دل بھی وہی, حسن کا جادو بھی وہی, امت احمد مرسل بھی وہی. پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا نہ, اپنے شہداؤں پہ یہ جشن غضب کیا. تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو بت گری پہ شکیا, بت چکنی کو چھوڑا, عشق کو عشق کیا, شک تسری کو چھوڑا, رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا، آگ تقدیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی، عشق کی ہے وہ پہلی سی ادا بھی نہ تھی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ تھی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ تھی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ تھی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر
دیکھیے بات یہ ہے کہ اقبال یہ محسوس کرتے تھے کہ اہل فرنگ جو ہیں ان کی تہذیب کی ظاہری چکا چوند جو ہے وہ ملت اسلامیہ ہی کے لیے نہیں پوری نو انسانی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. خاص طور پہ اگر آپ ان کی کتاب شعری کتاب یا ان کا شعری مجموعہ پسچ بایت کرد ای اقوام شرق اگر آپ اس مجموعے پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ مغربی تہذیب مادیت پہ کھڑی ہے، مغربی تہذیب نے مادہ پرستی کو اختیار کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں روحانیت ان کے وجود سے گویا بالکل نکل گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک انتشار اور بدنظمی کی کیفیت جو ہے وہ پوری دنیا میں گویا پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا علاج سوائے روحانیت کے کچھ نہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے خطبات میں بھی ایک جگہ لکھا ہے بحثیت مجموعی کہ مین ہیز سیز ٹو لیو سول فلی، انسان جو ہے اب اس نے روح کی سطح پہ زندہ رہنا چھوڑ دیا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مغرب کی مادہ پرستی اور صرف اسی دنیا کی بہتری اور بھلائی اور معاشی آسودگی جو ہے یہ کافی نہیں ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے وطن پرستی کو بہت زیادہ ہدف بنایا. مثال کے طور پہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی وطن پرستی کو وہ ایک طرح کا یعنی سمجھتے تھے کہ یہ نو انسانی کے لیے موت کے مترادف ہے، اور وطن پرستی کے یہ اثرات مغرب نے مرتب کیے اور وہ اثرات بدقسمتی سے وہیں تک محدود نہیں رہے بلکہ خود ملت اسلامیہ کے بہت سے ممالک میں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو اقبال یہ سمجھتے تھے کہ مثلا سرمایہ داری، مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ نو انسانی کے لیے ایک لعنت ہے. اسی طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ وطن پرستی ایک ایسی لعنت ہے جس کے نتیجے میں قومیں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی ہیں اور بھائی بھائی کے خلاف لڑ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ علامہ اقبال ہی کے حیات میں ہوئی، اور انہوں نے ان کے اثرات بد کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی چارہ، احترام انسانیت، احترام آدمیت، یہ وہ بنیادی جوہر ہیں جو اسلام کے ایک لافانی پیغام کا حصہ ہیں، اور اسلام بحثیت ایک دین کے یہ اہمیت رکھتا ہے کہ پوری نو انسانی کو میں ایک مساوات پیدا کرے اور ان کے درمیان احترام انسانیت کی فضا پیدا کرے، جو مغربی تمدن کے پھیل جانے کے نتیجے میں سکڑتی جا رہی ہے، اور منافقت اور باہمی افتراق اور تنگ نظری اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں.
اقبال پیغمبرانہ صفات کے شاعر ہیں، ان کا فن اقتصابی نہیں یکسر وہبی ہے، اور جیسا کہ خود انہوں نے کئی جگہ ظاہر کیا ہے وہ شعوری طور پر شعر کے لیے فکر نہیں کرتے، بلکہ شعر لفظ و معنی کے مکمل اکائی کی صورت میں ان پر نازل ہوتا ہے، اور جب تک الہام کی بارش تھم نہیں جاتی جسم و روح پر لرزہ سا تاری رہتا ہے. وہ حسن را از خود برون جہتن کے نہیں، ذات را بے پردے دیدن کے قائل ہیں. ان کے یہاں مستی و سرشاری ہے، لیکن اس کا تعلق خود فراموشی و گمشدگی سے نہیں، خود آگہی و خود جوئی سے ہے۔ ان کا ذوق جنوں غریبان کا دشمن نہیں، محافظ ہے، اور ان کی دیوانگی ہوش ربائی نہیں، عین ہوشیاری ہے۔ اقبال کا یہی مسلک حیات یا فلسفہ خودی و بے خودی ہے جس نے اقبال کو ذہنی طور پر اپنے گرد و پیش کی زندگی سے، جس کے ہنگاموں کا بیشتر تعلق سیاست و سیاسی کشمکش سے تھا، شروع ہی سے وابستہ رکھا۔ بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اقبال کے فکر و فن کا اصل محرک ہی وہ سیاسی ماحول ہے جو طاقتور و کمزور، غلام و آزاد اور ترقی یافتہ و پسماندہ کے درمیان آویزش و کشمکش کا سبب بن رہا تھا، اور جس میں ہر باشعور آدمی کو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ خوفناک صورتحال انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ چنانچہ اقبال اپنی ابتدائی شاعری میں اس طرح کا اظہار خیال کرتے ہیں: دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، گھر جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہو۔
کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نا بندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفائی، زمینوں آسمانوں عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر نہاں،
لاؤ